علماء کرام کے یہاں پر اور مذہبی فرقوں کے یہاں پر جو برداشت کی کیفیت ہے وہ سیاسی جماعتوں سے کہیں زیادہ ہے۔
اور وہ آپ کا خیال ہوگا وہ ہماری ہے، وہ ان کا خیال ہوگا وہ ان کی ہے، احتسام صاحب کہیں گے ہماری ہے، مفتی نہیں صاحب کہیں گے
ہمارے۔ یہاں بہت ساری مذہبی تنظیمیں وہ ایسی ہیں کہ جن کو مذہب کے متعلق کچھ معلومات نہیں۔
ایک فرقہ جائے گا باقی فرقے نہیں جائیں گے جنت میں، تو اس کا مطلب
یہ ہے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟
تو جہنم میں جائیں گے۔
تو اس کا مطلب 72 جہنموں میں ہم ساروں میں سے جتنے لوگ یہ رکھتے ہیں کوئی ایک جنت میں جائے گا، باقی جہنمی ہے سارے۔
اس کا مطلب یہ پیار و محبت کے ساتھ جب آپ اختلاف رائے کرتے ہیں تو اس سے فرقہ وریت پیدا نہیں ہوتی۔ فرقہ وریت تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کسی دوسرے کی رائے کو جو ہوتے ہیں نا اس کے بارے میں ایک متشددانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔
اجماعی افکار سے انحراف کرتے ہوئے الگ تھلگ ایک نیا اپنا فکر کا ایک بلڈنگ کھڑی کریں گے، یہ بیسکلی فرقہ واریت کا سٹارٹ ہے۔
السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ مفتی نعیم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
دیکھیں بات صرف بہت اچھی بات کہی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ حضور حاضر ہیں یا غیب سنتے ہیں نہیں سنتے، میں کہتا ہوں کہ ان مسائل کو بتانے کی ضرورت کیا ہے، اس سے کون سا ہماری قبر اور جنت اور جہنم کا تعلق ہے؟ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں یا ناظر ہیں؟
بڑا مشکل سوال ہے، ویسے میں پوچھنا چاہتا تھا، میں نے کہا اس پر لڑائی ہو جائے گی نہ پوچھو۔
کوئی تعلق نہیں ہے اس بات پر،
کیا اس کا میرے دین سے کوئی تعلق ہے؟
باتوں کو پھیلا کر انتشار پھیلایا۔
اللہ تعالیٰ کے نبی پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ویسے ماننا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو شان اور صفات کے ساتھ بھیجا۔ حضور خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت حضور کی صفت ہے، حضور کی صفت کو ماننا یہ لازم ہے، اگر نہیں مانیں گے ہم دار اسلام سے خارج ہوں گے۔
یہ تو
حضور کے اسی طرح بہت ساری چیزیں قرآن
نے، لیکن ان کو بشر کہا، خود
قرآن مجید
جو رسول اللہ کی شریعت کو نہ مانے،
کمی کرے نہ زیادتی کرے، آپ بالکل سیدھے رستے پر رہیں گے۔
جو کمی کرے نہ زیادتی کرے، سوال تو یہ نقطہ ہے کہ نہ کمی کرے نہ زیادتی کرے،
بالکل بالکل
وہ بشر ہے، وہ انسان ہے،
بالکل نہ کمی کرے نہ زیادتی کرے، لیکن ہم جیسے اس کو ماننے کیوں نہیں ماننا؟
یہ تو اللہ کا نبی بشر ہے، جو شخص اللہ کے رتبہ
ان کا ہم سے بہت بڑا،
بہت بڑا
انسان کا میک اپ جو ہے نا، سٹرکچر
کوئی شک نہیں،
وہ سٹرکچر انسان کا وہی ہے، وہ خون سے بنا ہے یا وہ کسی چیز سے بنا ہے،
اس جملے پہ آئیے۔ اس حد تک فرقہ واریت نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، بشر ہیں، اس پر کوئی جھگڑا نہیں، میں بھی کہتا ہوں بشر ہیں، لیکن جب آپ یہاں پر رک جائیں گے کہ وہ بڑے بھائی جیسے بشر ہیں، یہاں سے سٹارٹ ہوگی فرقہ واریت۔
یہ غلط بات ہے، یہ تو کہنی نہیں چاہیے بات۔ پوری کائنات کا امام ہے سید البشر۔
سوال یہ ہے،
اتنی ساری باتیں ہو گئی ہیں،
ہر چیز کا جواب تھوڑی ہوتا ہے، میں کچھ چیزوں کو ذرا چاہتا ہوں۔
کائنات کا امام سید البشر ہیں،
ایسی بحث
سب سے بڑے، پوری کائنات سب سے بڑی ہستی ہیں وہ، اس میں کوئی شک ہونا نہیں چاہیے۔
سر سوال یہ ہے، کچھ چیزوں کا ہمارے ایمان سے شاید تعلق نہیں ہے، یہ بحث ایسی ہے۔ دیکھیں میں آخرت میں جب میں اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤں گا، قبر میں میرے پاس فرشتے آئیں گے، مجھ سے کسی نے یہ نہیں پوچھنا مجھے بتاؤ نبی پاک بشر تھے یا نور تھے، یہ سوال تو نہیں ہے نہ آگے جا کے، میرا خیال ہے یہ سوال
یہ رسول اللہ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہتا تھا رسول؟
بشر یا نور میں فرق کی بات ہو رہی
ہے، یہ تو پوچھا جائے گا۔
دیکھیں یہاں پر یہ مسئلہ
کمان،
اچھا پھر تو
قیامت کی بات بعد میں، آپ سے تو قبر میں پوچھا جائے گا۔
سر یہ میری بات نہیں، یہ اچھا
ماں کنتا تکول فی
آزر رجل، یہ پوچھا جائے گا ابتسام الہی زہیر صاحب
سے، پوچھیں کہ حضور کے بارے میں قبر سے پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا،
کہ وہ بشر تھے یا نور تھے، یہ
بالکل پوچھا جائے گا، کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟
بے شک
کس نے کہا نہیں پوچھا جائے گا،
سوال نہیں ہے بشر اور،
آپ ذرا بات سن لیں، آپ ذرا وضاحت کے ساتھ تھوڑی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں،
سوال نہیں ہے،
نبی پاک حضرت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم
بشر ہیں، پوری کائنات کے اندر کوئی مخلوق جو ہے نا ان کے ہم پلہ نہیں ہے،
حج کیا نہیں،
پوری کائنات کی ہر مخلوق سے بالاتر ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، عبداللہ ہے، رسول اللہ ہے، اور مخلوق انسانی میں اللہ تعالیٰ کی جمیع مخلوق میں سب سے افضل ہے، اس میں کیا شک کی بات ہے؟
بالکل ایسا ہے،
بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، ہم جتنا بھی
اختلاف کی بات ہی نہیں،
جتنا بھی نبی کریم کی ذات اقدس کے حوالے سے تعریف کرنا چاہیں، ہم خود چونکہ محدود ہیں، ہماری تعریفیں بھی محدود ہیں، لہذا ہماری عقل کی رسائی جہاں تک ہوتی ہے وہاں سے اوپر ان کی ذات شروع ہوتی ہے، لہذا آپ چاہے
بہت ہی اوپر جا کے شروع ہوتی ہوگی، یقین نہیں،
اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے سیدھا سادھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا عبد سمجھیں، اللہ کا رسول سمجھیں، اس کے بعد آپ جتنی ان کی تعریف کر سکیں کریں، آپ کی تعریف کم ہے، ان کی ذات بالاتر، پہلی بات۔ دوسری بات
آپ ذرا سن لیں, آپ نے بات ختم کر دی عبد الرسول کہہ کے,
بس ختم ہو گئی.
تعریف کریں گے تو پھر
اس کے اندر کوئی نہیں سکتا. ہو کہہ دیا کہ کس طرح لوگ عبد ہیں,
وہ کیا تھے کیا نہیں تھے, اس بحث سے کوئی فائدہ آج کے دور میں 1400 سال بعد ہو نہیں سکتا, صرف اختلاف بڑھتا ہے.
میں اب اس اختلاف کی بات کرنے کی کیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی سیرت ہمارے رول ماڈل ہے.
بالکل رول ماڈل بیان کر کے عوام میں انتشار پیدا کرے,
بالکل رول ماڈل ہے. اور میں اسی بات سے اب ذرا آگے چلے جائیں, میرا خیال ہے یہ بحث اس طرف جا رہی ہے. اگر آپ اپنا کلوزنگ ریمارکس دیں چلیں. آپ نے
دیکھا, میں چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو بنیادی نقطہ ہے. ٹھیک ہے, ہم اب بھی کوشش یہ کر رہے ہیں, بعض اوقات میں ہماری گفتگو سے اس طرح کا تاثر ملتا ہے کہ بھئی ہم اپنے فرقے کی بالادستی ثابت کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں, سنیں,
قرآن و سنت کی بالادستی کی کوشش کریں.
ہاں, میں کہہ رہا ہوں ان مشترکات کی جن پر سب کا عقیدہ ہے, سب جس پر مشترک ہیں اس پر زور دیں. ٹھیک ہے,
باقی ختم کر دیں نا سر,
باقی چیزوں کو اپنے تک محدود رکھیں. ختم نہیں کر سکتے,
سنیں نا,
عمل بات کریں. قابل عمل بات کریں نا, خواہش اور چیز ہے میدان عمل میں. قابل عمل کتنی ہے آپ کی خواہش, وہ اور بات ہے. ٹھیک ہے, آپ کی خواہش کی بنیاد پر کوئی چیز نہ ختم ہو سکتی ہے نہ زندہ ہو سکتی ہے. آپ معاشرے کی جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو دیکھیں. فرقے مسالک جتنا آگے جا چکے ہیں اپنے امتیازات میں, ان امتیازات میں ان کا پیچھے آنا اب ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے جو ان کے امتیازات ہیں وہ امتیازات انہی پر رہنے دیں, وہ اپنے امتیازات کے ذمہ دار خود ہیں. دوسری بات میں وضاحت چاہوں گا, دیکھیں اکثریت اور اقلیت کبھی بھی حق اور باطل کا معیار نہیں ہے. قرآن کریم نے جا بجا اکثرہم لا یعقلون کہہ کر اکثریت کی نفی کیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اگر کوئی فیصلہ ہو رہا ہے کسی بھی مسئلے میں, اختلاف ہے, تو اکثریت اگر فیصلہ کرے تو وہ غلط ہے. نہیں, یہ مطلب نہیں ہے, اس چیز کو سامنے رکھیں.
میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیز, جو بھی ایکشنز, جو بھی پریکٹسز جس کا نہ قرآن میں ظاہر کوئی ذکر نہیں, لیکن جو نبی پاک نے نہیں کی اور نبی کے رحلت کے بعد جو آئی ہیں, اس کی پھر مذہبی حیثیت تو کوئی نہ ہوئی.
اس میں میں ایک
میں آپ کی ایک بات, آپ کی بات نہیں کر رہا, میں تمام کی بات,
آپ سب کی بات کر رہے ہیں. میں مانتا ہوں, سنیں, میں آپ میں ایک بات کرتا ہوں.
تو پھر وہ کیوں ہے,
میں عرض کرتا ہوں,
اور وہ تحریک کا باعث,
میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے, پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام ایک سیال اور آگے بڑھنے والا دین ہے, منجمد دین نہیں ہے. اس چیز کو سامنے رکھیں. بہت ساری چیزیں آپ کے دین کا نہیں, آپ کے کلچر کا حصہ ہیں, لیکن جب آپ دین میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اپنے کلچر کی وجہ سے اس کو لے کر داخل ہوتے ہیں. یہاں پر
سوال ہے, دین نہیں بنتا سر,
بات مکمل کرنے دیں.
کلچر
آپ پھر مجھے مکمل کرنے دیں, کاش بھائی آپ بات مکمل نہیں کرنے دیتے. دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز آپ کا کلچر ہے, اگر اسلام نے اس سے آپ کو روکا ہے تو آپ کو رکنا چاہیے, روکا نہیں ہے تو پھر اس کی آپ کو نفی نہیں کرنی چاہیے.
کوکین جائز
نہیں, نہیں کوکین جائز نہیں ہے, اسلام نے روکا ہے, اسلام نے روکا ہے,
سواب تو
نشہ ہے, روکا ہے.
بنیادی سی چیز ہے, نہیں تو مجھے بھی سمجھ میں آتی. میں تو علماء کو بٹھا کے وہ چیز سمجھ,
بات یہ ہے جو بنیادی بات,
غلو کا بھی مجھے بتا دیجئے.
کتاب و سنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے, جی کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ نے دین گزارنے کا پورا طریقہ جو وعدے فرما دیا ہے, وہ دین جو ہے خطبہ حجۃ الوداع کے دن باقاعدہ طور پہ یہ آیت نازل ہو گئی تھی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا. ثواب کی بھی اور عبادات کی بھی اور دیگر معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی پوری رہنمائی فرما دی ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ دین کے اندر اضافہ کرنا یا کمی کرنا یا دین کو ٹویسٹ کرنا کلچر کی وجہ سے یا سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے یا لالچ یا مفاد کے, یہ بات درست نہیں ہے. ہمیں ہر صورت کوشش کرنی چاہیے ہم کتاب و سنت کے مراجعت کرتے رہیں اور کتاب و سنت کو جا کے کرتے رہیں, لیکن اس میں رویہ جو ہے نا اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی دوسرے کی دل آزاری ہو, کسی دوسرے کو تان و تشنیع کی جائے, بلکہ مثبت انداز کے اندر جو ہے نا دعوت دینی چاہیے اور مثبت انداز میں اپنے آرگومنٹس کو آگے بڑھانا چاہیے.
میرے غلو والی بات کا جواب دے دیں, میں ذرا ایونچولی اس کے پر آؤں گا. مفتی نعیم صاحب بھی کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. مفتی نعیم صاحب, جو میں نے کہا تھا کہ یہ جو کلچر کی وجہ سے ایڈیشنز ہوئی ہیں, جو چیز شریعت میں ہے, جو چیز قرآن میں ہے,
نہیں بنتا.
ٹھیک, نہیں بنتا. جو چیز قرآن میں ہے,
وہ سنت جو چیز ہے وہ اصل ہے, اسی کے اوپر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے. ہمیں کیا ضرورت ہے دین میں اضافے کرنے کی؟
جو قرآن اور جب نبی پاک کی زندگی ختم ہوئی جو اس وقت تک تھا,
کاشف صاحب,
اس کے بعد سارا غلو ہے, وہ غلو جس کا ذکر نبی پاک نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں کیا تھا.
نہیں غلوف جو ہوتا نا وہ تو ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے مقام سے بڑھانا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم
غلو نہ کرو
کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے بنا غلو ہوتا ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اور چیز ہوتی ہے ڈیویشن ہوتی ہے صحابہ سے چھوڑ کے کہیں ہو چلے
ثابت نہ ہو اور اس کو داخل کر کے دین سمجھنا اور اگر کوئی آدمی اس پر عمل نہ کرے تو پھر اس کو لعنت طعن کرنا یہ ہے غلو فی الدین
اور پھر ایک اچھا سوال ہے پھر بدعت ہو گئی نا
صحابہ سے ثابت نہیں ہے
وہ تو بدعت ہو گئی نا سر
اس کو دین میں شامل کرنا اور پھر اس پر اصرار کرنا کہ بھائی یہ اگر نہیں ہوا تو تمہارا دین مکمل نہیں ہوگا یہ جو ہے غلو ہے اور قرآن پاک میں اور احادیث میں حجت الوداع کے موقع پر واضح طور پر آپ نے کہا ہے کہ دین میں غلو نہ کرو تو ہمارے یہاں دین ہے معتدل قرآن پاک میں آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے لہذا کسی چیز میں بھی افراط اور تفریط جو ہے وہ غلط چیز ہے اور اس کی وجہ سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں
غلو کیا چیز
عقائد دو طرح کے ہیں جن کچھ کا تعلق ضروریات دین سے اور کچھ کا تعلق ضروریات مذہب سے جو ضروریات دین سے جن کا تعلق ہے ان میں نہ ایک لفظ گھٹایا جا سکتا ہے نہ ایک لفظ بڑھایا جا سکتا ہے
وہ تو فیصلہ ہو گیا
یہ سارے ہو گئے
اس میں میرا خیال ہے کم و بیش سب متفق بھی ہیں
جی جی
اب آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی و یوم الاخر
یہ ضروریات دین
من اللہ تعالی والباس
اب اس کے بعد اللہ کے نبی کی حدیث
وغیرہ ان پہ سب مانتے ہیں
کاشف صاحب اللہ کے نبی کی حدیث ہے یہ سارے حضرات سن رہے ہیں من سنا سنتن حسنتن فی الاسلام اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا سٹارٹ لیا سنا
ٹھیک
فلہو اجرہو و اجر من عمل بہا من غیر ینقص اس شروع کرنے والے کو اس کا اپنا ثواب بھی ملے گا اور اس کو دیکھ کر جو دوسرا کام تھا اس کو بھی وہی ثواب ملے گا اور جس نے برا طریقہ شروع کیا حضور نے فرمایا اس کے خلاف
اب یہ ڈیفینیشن کہ اچھا طریقہ کون سا اور برا طریقہ کون سا
آئیے آئیے
اچھا
صاحب پیغمبر کے نہیں اب بات کریے اپ جاشو بھائی ذاتی ہے
نہیں آپ بات کریں
میں نہیں آپ مجھے بات پوری نہیں کرنے دے رہے اور مجھے ٹریپ بھی کر
حدیث کا
میں یہ عرض کر رہا ہوں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حکم دیا
مذہب کے اندر کوئی نئی چیز داخل کی جائے
اللہ کے نبی
اللہ ہیز اے گڈ پوائنٹ
جی جی
نقطہ ٹھیک ہے
میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نبی کا ادب کرو آگے اوپن رکھا کہ کیسے کرو کچھ اللہ کے رسول کے صحابہ نے حضور کے چہرے عطر کے پانی کو اٹھا کے جسموں پہ ملا بخاری کی حدیث ہے وضو کے پانی کو کچھ نے تھوک مبارک اٹھا کے چہروں پہ ملا کچھ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے نکلنے والے تبرکات خون مبارک کے قطرے وہ پی کے اور اللہ کے نبی نے آن دا سپاٹ حکم دیا کہ یہ جنتی ہے جس نے جنتی دیکھنے یہ دیکھے کوسچن یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ کے رسول یا قرآن میں وہ چیز موجود تھی صرف حکم تھا ادب کرو اب قیامت تک ہر وہ کام جو کسی بھی حوالے سے ادب کے اظہار میں محبت کے اظہار میں آئے گا وہ اس حکم شرعی کے تحت آئے گا اور ہر دور میں ہر زمانے میں ادب کے محبت کے اپنے انداز ہوتے ہیں
اور میرا اپنا اب ذاتی موقف ہے میں کوئی حال
نہیں بات یہ ہے کہ محبت کا
عقیدت کے اظہار کا جو طریقہ ہے جس کو سوٹ کرتا ہے جس کو بہتر لگتا ہے وہ
چیز وہ کرے دیٹس
ا یہ ہم نے ایز لانگ ایز اپ کسی مذہب کو کے ساتھ وہ فلاش نہیں کرتا
شریعت نے ایک حد مقرر کی
اب اللہ کے نبی نے
اچھا شریعت نے سر محبت کے اظہار کی بھی حد مقرر کی ہے مفتی نعیم صاحب
جی بالکل محبت کا کیا مطلب ہے کہ میں کاشف صاحب کو خدا نہ بناؤ ایسی محبت نہ بناؤ بات کچھ شروع کر
ایک ایک کہ میں ذرا سنوں نا مجھے سمجھ آنے
قرآن و سنت
صاحب اقتصاب صاحب محبت مفتی نعیم صاحب رسول اس کے بعد جواب دیجئے گا
اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہا ہے
سر ایک سیکنڈ اقتصاب صاحب مفتی صاحب کے ساتھ
مقرر کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درجہ نہ دیا جائے جو اللہ کا ہے آپ سے محبت ضرور پہلے جائے لیکن محبت کے
یہ بات ہوتا ہے اب سوال یہ ہے
والدین سے محبت کا انداز الگ ہے اساتذہ سے محبت کا انداز الگ ہے
مفتی نعیم صاحب اب محبت کے اظہار کا سب کا اپنا اپنا ہوگا نا اب آپ کیسے کون فیصلہ کرے گا کون سا
اظہار کے اندر بھی
جو خدا
اگر ایک آدمی اظہار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ شروع کر دے تو آپ کیا کہیں گے کہ محبت میں سجدے کی اجازت ہے
اپنا عابد سمجھنا ہے
محبت کا ایک انداز ہے آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں کیا اس میں والدین کے آپ نے سجدہ شروع کر
دیا محبت
کی بھی ایک حدود ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے حدود رکھے اس سے زائد تجاوز کرے گا تو محبت کے خلاف ہوگا
محبت
کو جنت میں پہنچانا ہے شہید ہو جائے یہ کوئی محبت ہے
वो एक जुमले में उन्होंने कह दिया
ये तो अल्लाह का नबी बशर है, जो शख्स
रुतबा उनका हमसे बहुत बड़ा, बहुत
अल्लाह का अब्द समझें, अल्लाह का रसूल समझें, उसके बाद आप जितनी उनकी तारीफ कर सकें करें।
आपने बात खत्म कर दी अब्द और रसूल कह के,
बस खत्म हो गई।
तारीफ करेंगे तो फिर आपने जब
कोई कहता है कि हुजूर हाजिर है या गैब सुनते हैं नहीं सुनते, मैं कहता हूं कि इन मसाइल को बताने की जरूरत क्या है।
शरीयत के ताबे होनी चाहिए सर। शरीयत क्या है? क्या कुरान और सुन्नत ही शरीयत?
किताब और सुन्नत है शरीयत।
शहीदी साहब
जी जी
कहते हैं शरीयत के ताबे, मोहब्बत भी शरीयत के ताबे हो, क्या कुरान और सुन्नत ही शरीयत मानी जाएगी?
कुरान और सुन्नत शरीयत का माखज है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है, हमारे अकायद को कुरान और सुन्नत के ताबे होना चाहिए, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। जब आप कहते हैं कि आपने नबी करीम का एहतराम करना है, अदब करना है, अदब की तारीफ क्या है, ये अगर शरीयत ने बयान कर दी है तो उसके दायरे में आपका अदब का
नहीं है।
मैं यही अर्ज करता हूँ, अगर वहां पर कहा कि ये करो और ये ना करो, तो जहां पर कहा करो वहां पर आपको करना चाहिए, जहां पर कहा ना करो वहां पर नहीं करना चाहिए। वाज़े आयत है, ठीक है,
बस खत्म हो गया।
अब सवाल
ये है, तर्जुमा बताएं ना सर। मैं आप देखें, आप चार बंदों के लिए तो नहीं है प्रोग्राम, बाकी के लिए भी है ना।
मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु, ये कुरान की आयत है, जो कुछ रसूल ने तुम्हें दिया है उसको मजबूती से पकड़ो। वमा नहाकुम अनहु, जिस चीज से रोका है उससे पूरी तरह से रुको। ठीक है, मैंने पहले अर्ज किया था कि अगर आप नबी करीम को अल्लाह की मखलूक समझते हैं, नंबर एक, अल्लाह का अब्द समझते हैं, नंबर दो, अल्लाह का रसूल समझते हैं, नंबर तीन, ठीक, अगर ये आप ये समझते हैं, तो उसके बाद आप जो कुछ भी करें, जब आप उनको इलाह नहीं कहते, वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, इलाह कहने से मना है, ये नहीं कहते आप उनको रसूल कहते हैं, आप उनको अब्दहु कहते हैं, अल्लाह का रसूल और अल्लाह का अब्द, उसके बाद आप एहतराम के जितने भी दर्जे हैं उनको तय करें, वो कम है, उनका मर्तबा ज्यादा है भाई।
ठीक,
आप उनकी तारीफ और फजाइल जितना भी बयान करना चाहें वो कम है, उनका मर्तबा ज्यादा है।
इसमें
एहतराम करने के भी उसूल और जवाबित है, अगर हम उसूल और जवाबित, ठीक है आपके दिल में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्द है, लेकिन अगर हम सजदा करते हैं तो क्या वो सामने वाला देखने
वाला
देखिए
मोहब्बत के
गैरुल्लाह को सजदा मना
करनी चाहिए, लेकिन हुदूद से आगे।
सुने काशी भाई, गैरुल्लाह को सजदा मना है,
अल्लाह के अलावा किसी को भी सजदा
मना है ना। अब सवाल ये है कि आप काबा को सजदा करते हैं या नहीं? काबा को जब आप सजदा करते हैं तो क्या पत्थर को सजदा करते हैं
या काबे की तरफ
करके अल्लाह को सजदा करते हैं?
काबे को सजदा कौन करता है?
बड़ा फर्क है दोनों के दरमियान, दोनों एक नहीं है।
आपको
आप काबे की तरफ देख कर सजदा करते हैं, लेकिन काबा को नहीं करते, अल्लाह को करते हैं।
काशी भाई मेरी बात सुनिए, हम काबे को सजदा नहीं करते, हम काबे को जहत मानते हैं।
बिल्कुल,
काबा एक डायरेक्शन है,
कवली
वजह का शक्ल मस्जिद का राम, अपना चेहरा हम उस पर करके सजदा करते हैं, काबे को हमने कभी सजदा नहीं किया, काबे को भी सजदा करना मना है।
बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त।
अब मेरा नंबर था आखिरी ब्रीफ, मैंने एक सवाल इंपॉर्टेंट करना आप लोगों से।
हजरत अस्वद को हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं ना देखता तो कभी मैं इस पत्थर को ना चूमता, लेकिन मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मैंने इसलिए चूमा, तो लिहाजा हर जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा
में चूमना दुरुस्त है।
चूमना दुरुस्त हो गया,
दुरुस्त हो गया। काशिफ साहब बुनियादी तौर
पर बहस करेंगे तो बहुत सारी चीजें आसान होती जाएंगी, हम बहस नहीं करते।
हर वो काम कि जो शरीयत के उसूलों से टकराए वो मना है, चाहे वो कोई सा भी हो, जो शरीयत के उसूलों
से फिरका ही शरीयत के बुनियादी उसूलों से टकरा रहा है भाई।
मैं आ रहा हूँ, एक तो काशिफ साहब के दरमियान में भी
सर, क्योंकि कुरान और शरीयत ये कहते हैं, मैं नहीं कहता,
मैं दो लफ्ज उठाता हूँ, आप बीच में मुझे काट देते हैं, पता नहीं क्या बात है, कोई जो ना शायद मेरी बात नहीं, आप दोबारा फरमा रहे हैं। मसला ये, अल्लाह ताला ने जिहाद का हुक्म दिया, जिहाद कॉन्फ्रेंसें करने का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ताला ने अमर बिल मारूफ का हुक्म दिया, बड़े बड़े तबलीगी इजमा करने का हुक्म कहीं भी नहीं है कि तुम बड़े बड़े इजमा करो, 3 रोजा, 40 रोजा, 10 रोजा। اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین سیکھنے کا حکم دیا، مدرسے بنا کے پورے ایک سسٹم اور ایک پورے کلاسے اور نظام کے تحت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ سب چیزیں ہماری انتظامی اور ضرورت کے تحت آہستہ آہستہ زمانے کے ساتھ، گو کہ کچھ آ جائیں کوئی دس سال۔
آپ یہ نہیں کہہ رہے غلط ہے، آپ یہ کہہ رہے کہ حکم نہیں ہے لیکن یہ ضرورت کے ساتھ تحت
جائز ہیں، جائز ہیں،
ناجائز نہیں ہے،
ناجائز نہیں ہے۔
جو ناجائز نہیں ہوتا وہ جائز ہوتا ہے بھائی۔
اب اللہ اور اس کے رسول نے یہ تو ایک
ڈیفینیشن اس کی یہ ہوگی کہ ناجائز نہیں ہے، تو پھر اس کے مطابق آپ
سے اگر آپ میرا یہ جملہ پلیز پلیز کاٹیں نہیں، میں اپنی پوری اس قوم کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں،
جملہ ایسا بولے جو کاٹنا نہ پڑے۔
جس طرح یہ انہوں نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوه، جو رسول نے دیا وہ لو، وما نهاکم عنہ فانتهوا، جس سے روکا رکو۔ یہ تو ہر چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر ہمارے سارے حضرات، ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں، بتاؤ یہ بات قرآن و حدیث میں کہاں لکھی ہے؟ لیکن ہم اگلا جملہ کیوں کھا جاتے ہیں کہ ہم یہ بھی تو پوچھیں نا کہ بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ کیونکہ دو چیزیں ہیں، ایک کرنے کا حکم، ایک رکنے کی نہیں۔ تو یہ ایک بات پہ آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں کہ جی بتاؤ کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے یہ؟
ویری ویلڈ پوائنٹ۔
تو بھائی پوائنٹ یہ ہے کہ کہاں لکھا ہے نا کرو۔
ابتسام صاحب،
نبی کے صحابہ نے کب کہا نہ کرو؟
ابتسام صاحب اور مفتی صاحب،
قاضی بھائی ایک بات ایڈ کر لوں
جی، لیکن اس میں بتائیے گا کہ کیا یہ نقطہ بڑا بڑا ویلڈ اور زوردار ہے؟
بھائی میں ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، چھوٹا سا
جی
نقطہ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، دین ہے مکمل، اس کو سمجھنے کے ذرائع اختیار کرنا کلمی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تبلیغ کی ہے، تدریس کی ہے، جہاں تک تعلق ہے دین میں کسی اضافے کی بات کا، سات چکروں کو آٹھ چکر کر لیا جائے طواف کے، یا صحیح کے ساتھ کو آٹھ کر لیا جائے، یا نمازوں کی رقطوں کو بڑھا لیا جائے، یا کوئی اور اس کے ساتھ کام کر لیا جائے۔ میں یہ بات سمجھا دین میں اضافہ کرنا درست نہیں ہے۔ اب لاغی حکمت عملی یا اسٹریٹجی بنانا اور چیز ہے، دین میں اضافہ کرنا اور چیز ہے۔ ہمیں دین میں اضافہ کرنا جو ہے نا ہمارے لیے اس لیے جائز نہیں، اگر ہم دین میں اضافہ کرنے کا راستہ کھولیں گے تو بہت سی جگہوں پہ ہم اضافہ کریں گے اور شریعت کے جو بنیادی جو ہے نا مطلوب اسے دور
حالت کے ارتکاب کر دے، اس کے پروٹیسٹ کرتے ہوئے آپ سڑک پہ جلوس لے کے نکلیں، کیا قرآن و سنت میں اس کی کہیں نظیر ملتی ہے؟ آپ کیوں کرتے ہیں؟
یہ حکمت عملی ہے،
حکمت عملی،
یہ ہماری حکمت عملی ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ مذمت کے لیے روڈ پہ نکلیں، مذمت کے لیے روڑ پہ نکلیں نبی علیہ السلام کی تعریف کے نعرے لگاتے ہوئے،
دین میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔
اچھا یہ ثواب سمجھ کے نکلتے ہیں کہ گناہ سمجھ کے پوچھیں
اس کو، یہ نہ کہیں گے یہ ثواب ہے۔
اگر آپ ثواب سمجھ کے نکلتے ہیں تو دین ہے، آپ ثواب سمجھ کے نکلتے ہیں تو دین ہے، کیونکہ جو چیز اگر دین میں ہے ہی نہیں تو ثواب اور عذاب کیسا؟ آپ تو لوگوں کو یہ نعرہ لگا کے نکلو روڈ پہ،
آپ یہ بتاؤ چیز متعین ہے،
رسول بھی راضی،
تمہارے لیے جنت متعین ہے،
تو یہی وہ پوائنٹ ہے کہ ہم صرف اپنی بات سمجھتے ہیں، لوگوں کو نہیں سمجھنے دیتے۔
صاحب صاحب نقطہ مجھے سمجھ میں آ رہا تھوڑا تھوڑا،
یہ وہ ناظر سمجھنا،
عاشف صاحب
میں سن رہا ہوں، اگر ضروری سمجھنا اس کا یہ آپ ایک بہت مستقل نصیحت دے رہے ہیں
اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نبی کی محبت کی خدمت کر رہا ہوں، تو اسی طرح اگر کوئی رسول کی ناتیں پڑھتے ہوئے سڑک پہ آ جائے حضور کے میلاد کے حوالے سے، اس میں کیا پرابلم ہے؟
میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، نہ درود پڑھنے پہ اختلاف ہے، نہ نعت کہنے پہ اختلاف ہے، نہ جلسہ کرنے پہ اختلاف ہے، نہ اجتماع کرنے پہ اختلاف ہے۔ اختلاف اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ کسی چیز کو متعین کر کے کسی اسپیسیفک فارم کے اندر باقاعدہ دین کا ایک حصہ ناگزیر طور پر مستقل بنا دینا، یہ بات درست نہیں ہے۔
کسی نے اس کو فرض واجب کوئی نہیں قرار دیا، کوئی بھی نہیں کہتا،
اور
صرف محبت
چلے اگر نہیں قرار دیا، کبھی آپ جلسہ جلوس کرتے ہیں، ہمیں تو جلسہ جلوس کے سیرت کانفرنس جو ہوتا ہے ان کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔
تو بات ختم ہو گئی،
اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
تو یہ ساری چیزیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔
مفتی نعیم صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، بدعت کیا چیز ہے سر؟ یہ انہوں نے جملہ بول دیا، میرے ذہن میں آ گیا، میں کہا میں پوچھوں بدعت کیا چیز ہے؟
دیکھیں بہتر، دیکھیں جلوس اگر کوئی سمجھتا ہے عبادت ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ان کے ذہن میں اگر عبادت ہے، لیکن عبادت کو صرف بندر روڈ میں کرنا ہے جس سے کہ لوگوں کو تکلیف ہو، لوگ جا نہ سکے، بیمار مر جائیں راستے کے اندر، لوگوں کو
جب آپ ناموس رسالت ریلی کریں پورا جو ہے نا قاعدہ اس کا پورا فیصل روڈ جو کراچی والا،
وہ بھی غلط نہیں آتا، وہ کوئی بھی ریلی ہو میں کہتا ہوں سپر ہائی وے پر نکالی جائے تاکہ لوگ
اس کا مطلب یہ ہے وہ انڈائریکٹلی
کراچی سے حیدرآباد تک چاہیے
نکال دیں۔ بدعت کیا چیز ہے؟ آخر میں 30-30 سیکنڈ کا جواب چاہیے مجھے سب سے، مفتی نعیم صاحب بدعت کیا چیز ہے؟
کس سے پوچھا آپ نے؟
آپ سے سر۔
بدعت یہ ہے کہ دین کے اندر وہ چیز جو دین میں نہیں ہے اس کو دین میں شامل کرنا، یہ بدعت ہے،
دین کا حصہ۔
ویسے اگر میں نے گھڑی پہن لی تو آپ اس کو کوئی بدعت نہیں کہیں گے، گھڑی پہن لی، ہوائی جہاز پر سفر کر لیا تو اس کو بدعت نہیں۔ دین کے اندر ایک چیز شامل نہیں ہے اور اس کو دین میں شامل کر لینا اور یہ کہنا کہ یہ دین اور का हिस्सा है ये बिदत का।
अगर आप लोग माइंड ना करें मैं मिसाल पूछ लूं सारों से, मुझे समझ नहीं आया मतलब मिसाल दे दें सर।
देखिए मिसाल ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी एक तरीका गुजारने का बताया, अब उसके बाद एक आदमी कहता है कि मिसाल के तौर पर यह भी चीज जो है, मिसाल इसलिए मैं नहीं देना चाहता कि बहुत से लोग चूंकि मुख्तलिफ मसालिक ताल्लुक रखते हैं तो हम सिर्फ इतनी बात वाज़े करना चाहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और ताबीन से अगर कोई चीज साबित नहीं है और फिर हम उसको दीन का हिस्सा बना ले, इसको कहते हैं बिदअत। इसकी तशरीहात करना मेरा ख्याल से
देखे दीन के अंदर किसी भी नई चीज को शामिल करना इस नीयत के साथ कि जो दीन के अंदर सवाब है बकाया तौर पर, जबकि उसके सवाब का तय्युन ना अल्लाह ने किया है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। मैं इसकी मिसाल यूं देता हूं कि हमारे पास दीन के अंदर पांच नमाजें फर्द हैं और इस तरह इशराक के नवाफल हैं, इसी तरह जो है तहज्जुद के नवाफल हैं। अगर आप जोहर के बाद जो है कोई 10-15 नवाफल ऐड करके कहें कि ये नवाफल भी जो है दीन का हिस्सा है और इनको पढ़ने का बड़ा सवाब है तो इसको बिदअत कहा जाएगा।
अच्छा सर, आप जुलूस निकालते हैं तो इन्हें रसालत के लिए, ये बिदअत है या ये पॉलिटिक्स है?
नहीं, ये तो बिदअत नहीं है।
ये क्यों नहीं बिदअत सर?
मैंने बताया
इसलिए कोई दिन मुतय्यन नहीं है। अगर उसका दिन मुतय्यन कर दूं, अब जरा सुने बात, अगर उसका कोई दिन मुतय्यन कर दिया जाए कि ये इसी तारीख को निकलना है और इसी मौके के ऊपर तमाम मुल्क शटर डाउन होगा और ये एक दिन है जिसकी खसूसी अहमियत है और इस दिन निकालना सवाब है तो उस सूरत में बिदअत हो जाएगा।
वो तो आप पूरा महीना,
अच्छा वो सवाब के लिए नहीं करते, पॉलिटिकल रीजंस के लिए करते हैं। वो क्या कहता है कि फर्ज करो ये इसकी कोई
नहीं, सवाब के लिए करते हैं, सवाब के लिए नहीं करते, लेकिन वो खुला होता है, वो खुला होता है, उसके अंदर तय्युन या स्पेसिफाई दिन नहीं कर देता, याम नहीं कर देते, वक्त नहीं कर देते। अगर आप जोहर के बाद के 10 रकातें तहज्जुद की तरह जो है वो सवाब का बाइस बिदअत हो जाएगी।
आपको आखिर में, आखिर में बात सर
देखिए, अब कुरान करीम में या हदीस में
बिदत जो बिदत का जोर है ना वो आप दोनों पे आके गिरता है।
बिदत की जो तारीफ,
अगर स्टूडियो में आने वाले या आप दोनों ने अब इसका जवाब,
बिदत की जो तारीफ हमारे उलमा ने की है वो ये इदखालु मा लैस फिद्दीन बिद्दीन, जो चीज दीन का हिस्सा नहीं है उसको दीन का हिस्सा करार देना बिदत कहलाता है। जो चीज दीन का हिस्सा नहीं है उस चीज को दीन का हिस्सा करार दिया जाए।
सवाल पूछूं, बड़ा टेंशन ज्यादा सवाल है।
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह,
मुहर्रम के 10 दिन
जी,
ये दीन का हिस्सा है या नहीं?
दीन के पेशवाओं ने मुहर्रम को मनाने का हुक्म दिया है। एक नबी करीम के हवाले से शिया सुन्नी तमाम अहादीस मौजूद हैं जिसमें नबी करीम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले पैदाइश के मौके पर रोकर बताया है कि हुसैन पर रोना जायज है। जब नबी करीम तन्हाइयों में उनकी शहादत से बहुत अरसा पहले हदीस बयान करते हुए हजरत उम्मे सलमा के घर में रोते हैं तो इसका मतलब यह है कि हुसैन पर रोना और ये दिन मनाना जायज है। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह ने कुरान में उतारा है, लेकिन नबी करीम की सीरत ये बताती है, नबी करीम की सीरत ये बताती है कि जब हजरत उम्मे सलमा के घर में मिट्टी की शीशी हजरत उम्मे सलमा को दे रहे हैं और फरमा रहे हैं कि 10 मुहर्रम को जब मेरा बेटा शहीद हो जाएगा तो इस खून इस मिट्टी की रंगत तब्दील हो जाएगी, तो उस वक्त समझ लेना मेरा बेटा करबला में शहीद हो गया। और उसके बाद हजरत उम्मे सलमा 10 मुहर्रम को असर के मौके पर जब गनूदगी के आलम में देखती हैं कि नबी करीम सरबरहना रोते हुए खाक बरसर तशरीफ ला रहे हैं और फरमा रहे हैं कि मेरा बेटा शहीद हो गया, तो नबी करीम की उस कैफियत की तअस्सी करना, उसकी पैरवी करना और उसको अपनाना ऐन सवाब का काम है और इसमें कोई बिदअत वाली बात नहीं है।
हर वो नया काम शरीयत में शुरू करना जो ना बेऐन ही शरीयत से साबित हो ना बे उसूल ही शरीयत से साबित हो, जिस तरह
मैं इसके ऊपर कमेंट इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि देखिए फिर वो बन जाएगा, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था मौलाना साहब, मैं वापस आऊंगा आपके पास। अच्छा। बिदअत की मुझे आप भी तारीफ बता दें क्योंकि इल्जाम आप ही लगता है।
हर वो काम जो शरीयत में इस तरह शुरू किया जाए कि ना तो वो उसी अंदाज से शरीयत में हो और ना ही उसूल से, यानी उसके पीछे कोई उसूल उस तरह का मौजूद हो, वो काम बिदअत है, जबकि उसको शरीयत का हिस्सा बना के शुरू किया जाए। अब इस हवाले से बिदतें दो किस्म की हैं, बिदत सैया और बिदत हसना। حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی نماز شروع کروائی. جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس میں نماز شروع ہوئی تو آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ہذی, یہ کتنی سونی بدعت میں نے شروع کی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں نعمت البدعۃ ہذی, یہ کتنا خوبصورت طریقہ.
کیا آپ میں سے کوئی اس کو کنٹیسٹ تو نہیں کرتا نا؟
نہیں کر رہے. یہ کیسے کریں گے؟ حدیث صحیح ہے, کیسے کریں گے؟
اس کو کنٹیسٹ نہیں کرے, اس کا مطلب پھر
تو نعمت البدعۃ ہذی یہ کتنی بہترین بدعت.
اس کے بعد سر, اس کے بعد
اچھا سر میری بات پوری
ان کو ختم کر لینے دے سر.
بدعت دو طرح کی ہے, ایک وہ نیا طریقہ کہ جو اصول سے ثابت ہے عین ہی موجود نہیں, لیکن اس کی ممانعت بھی شریعت میں موجود نہیں بلکہ اس کے اصول موجود ہیں, اب وہ بدعت حسنہ کہلائے گی.
بالکل
جناب,
آپ ذرا سن لیں, آپ میری بات
پہلے ہر بدعت گمراہی ہے, لہذا حسنہ اور دروازہ کھول دیا. جب چاہو کسی کو دین میں داخل کر دو کہو یہ اچھی بدعت ہے, اور کسی کو داخل نہ کرو تو کہہ دو بری بدعت ہے. لہذا بدعت میں کوئی تقسیم نہیں ہے, بدعت بدعت ہے اور دین کے ساتھ. جو کہا ہے وہ ان کا ضابطہ نقل کیا ہے, وہ انہوں نے ایک بدعت کے معنی یہ نہیں ہے کہ دین کے اندر کوئی چیز نہیں ایجاد کی. ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح چل رہی تھی, ان کو آگے انہوں نے چلایا ہے, لہٰذا اس بات کو دلیل بنایا نہ جائے اور بدعت کے متعلق وہی اصول بنایا جائے جو انہوں نے فرمایا
کہ
ہر بدعت گمراہی ہے, اس کو حسنہ اور سیئہ کہہ کر.
یہ تو حضرت عمر کے اوپر ابتسام صاحب لگا رہے ہیں. ابتسام صاحب
حضرت سن لیں, جواب
20 سیکنڈ میں جواب دے دیں.
بنیادی طور بات ہے, انہوں نے ابھی تک اس بات کا جواب نہیں دیا کہ 10 رکعت ظہر کے بعد جب تہجد کے مقام پہ لے آئے انہوں نے عمومی نفل کی بات کر دی. عمومی بات تو میں نے کی نہیں. جہاں تک تعلق ہے حضرت عمر کی بات کا, انہوں نے بدعت شریعہ کی بات نہیں کی. ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بتائیں کہ 3 دفعہ تراویح ہوئی ہے کہ نہیں. اگر 3 دفعہ تراویح ہوئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کنٹینیو کیا. انہوں نے کوئی نیا طریقہ تو نہیں ایجاد کیا.
نہیں حضور,
نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا نہیں,
اس لیے دین میں نیا طریقہ ایجاد نہیں کیا.
تقسیم نہیں کریں گے اور سیاح تقسیم نہیں کریں گے آپ حضرت عمر کے اوپر
استعمال
کی گئی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ پرندوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت ڈالا تو اس وقت کیا ہے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ مفہوم بتا دیں, مفہوم بتا
دیں. وجل علا کلی ولا وجل علا کلی جبل
وجل علا کلی جبل من نجزا, تم چار تم پرندے پکڑو اور ان کو تمام پہاڑوں کے اوپر ان کا گوشت ڈالو. تو یہ بتائیں کل بول کے چار مراد یہ یا تمام دنیا کے پہاڑ مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے لفظ کل بول کر بعض مراد ہوتا ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث میں کل بدعتن مراد.
آپ نے مجھے کنفیوز کر دیا ساروں نے.
زہر کے بعد تہجد کی نماز ایڈ ہو سکتی ہے؟
نہیں ہو سکتی, نماز تو نہیں ایڈ ہو سکتی.
بھئی آپ اپنی مرضی سے
تہجد کا زہر کا نماز ایڈ ہو سکتی ہے؟
کس کی مرضی سے ڈال سکتے ہیں؟ آپ کی مرضی سے ڈال سکتے
ہیں. اللہ کی
تو اللہ نے تو نہیں, بہت ساری ایسی چیزیں.
اس لیے بدعت کے بارے میں جو تعریف پہلے ہوئی ہے وہ بالکل واضح تعریف ہے کہ جس چیز کو اللہ نے, اللہ کے رسول نے دین کا حصہ قرار نہیں دیا, اس کو اگر آپ دین کا حصہ قرار دیں گے تو درست نہیں ہے. یہ
دین کا حصہ قرار دینے سے مراد کیا کہ یہ کام تم پہ فرض قرار دی گئی ہے؟
ہاں, یعنی اس کو آپ یہ کہہ کر انجام دینا شروع کر دیں کہ اللہ نے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے یا یہ دین کا حصہ ہے. اگر آپ کہیں بھائی میں چائے پی رہا ہوں دین کا حصہ نہیں ہے تو یہ بدعت نہیں ہے. لیکن آپ کہیں کہ صبح کے ٹائم 2 کپ چائے پینا ہی اللہ کا حکم ہے یا دین کا حکم ہے اور دین کی رضا ہے تو پھر یہ دین کا حصہ بنا دیا آپ نے.
کیا آپ ان کو اوپنلی یہ بتایا کریں نا کہ یہ فرض نہیں ہے یا اللہ کا حکم نہیں ہے, ہم اپنی محبت سے کام کر رہے ہیں.
فرض ہونا الگ چیز ہے, آپ
اللہ کا حکم ہونا الگ چیز ہے, شریعت نہیں ہے.
بالکل
یہ ہم اپنی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں. کوئک ریسپانس, آخری جواب 30 سیکنڈ سر.
بدعت یا تو رسول اللہ کے دور میں بے عین ہی نہ ہو.
اچھا مجھے ایک سوال,
اور یا بے اصولی, میری یہ بات پہ آپ کاٹ دیتے ہیں, یہ سمجھ نہیں
آ رہا. سوال آ گیا نا
جی,
کیا نبی نے کسی چیز کچھ چیزوں سے منع بھی فرمایا تھا اپنے دور میں؟ آپ ہم یہ تو کر دیا نا کہ نب حضرت عمر نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, کیا نبی نے منع بھی کیا تھا کہ یہ کام مت کرو, یہ بدعت ہو رہی ہے؟ اب میرے ایگزام میں
اللہ کا نبی جس سے منع کر دے وہ کام حرام ہو جاتا ہے.
ہو گیا نا سر, میں تو سمجھ کس کس چیز سے,
ہزاروں چیزوں سے اللہ کے نبی نے, مثال کے طور پر گدے کا گوشت اللہ کے نبی نے حرام فرما دیا, گھوڑے کا گوشت اللہ کے نبی نے.
پریکٹسز کی بات کریں مجھ سے, میں یہ تو چلے سمجھ آ گئی نا کہ کچھ چیزیں حرام کر دیں. پریکٹسز میں صحابہ کرام کچھ کام کرتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں یہ غلط کر رہے, یہ غلو, مطلب اس وقت کا غلو ہے, یا تم اپنی حدیں کراس کر رہے ہو.
ایک دن ایک اونٹ نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سجدہ کیا, تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو اس اونٹ سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, کائنات میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں, اگر اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا وہ خامت کو سجدہ کرتی. یہ پریکٹسز ہے نا, یہ اس عقیدے کے اعتبار سے منع کیا. اب آئیے
اس کے علاوہ بھی مجھے دو چار مثالیں کسی کے ذہن میں آتی ہوں تو.
کاشف صاحب میں مثالوں کی طرف, میرے جو عام ترین بات ہے جو ہزار باتوں کی ایک ہی بات ہے,
کریں ایک بات,
نہ تو بے عین ہی حضور کے زمانے میں وہ کام ہو اور نہ بے اصول ہی. آپ مجھ سے کوسچن کریں بے اصولی سے کیا مراد ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتی فبذلک فلیفرحوا, اے نبی آپ کہہ دو جب تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو اس کے ملنے پر تم خوشی کا اظہار کرو. یہ قانون اور اصول بن گیا کہ جو تمہیں اللہ کی نعمت اور رحمت ملے اس پر خوشی کرو. اب یہاں تفصیل نہیں ہے کون سی نعمت کون سی نعمت. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا رسول اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے, اس پر ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. خوشی کس حوالے سے؟ خوشی اپنے زمانے کا اس کے اندر معاملات ہیں. ہمارے دور میں خوشی کے کئی طریقے ہیں, کھانے تقسیم کر کے, نئے کپڑے پہن کے, جلوس نکال کے, یہ ہمارا رواج ہے, کلچر ہے
اپنا طریقہ.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خوشی کرنا میلاد کی یہ بے عین ہی حضور کے دور میں نہیں, لیکن ابھی اصول ہی قرآن میں ثابت ہے.
آپ کلوز کرنا پروگرام, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, بہت نکات پہ گفتگو کرنے کی کوشش کی کہ تمام مکاتب فکر کا کو پوائنٹ آف ویو ملے, ہم بھی مذہب کو سمجھیں. فرقہ واریت میں میرا ایک بڑا اپنا پرسنل ٹیک ہے, وہ تو قرآن پڑھ کے مجھے یہ جو کچھ لگا میں نے پوچھنے کی کوشش کی. امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.